شیخ العرب العجم عارف باللہ مئی السنہ تبریز دورہ رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے, سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے میخانے, دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے, دیا کرتا ہے ساقی عاشقوں کو جام و پیمانے. سنا ہے خانقاہوں میں محبت کے ہیں میخانے, خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے, خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے, وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے, وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے. حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافیے ایک دن, حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافیے ایک دن, بتانا داں کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے, بتانا داں کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے. جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے, جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں, جو یاد آتی ہے ان کی دل میں گھبراتا ہوں گلشن میں, مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرا نے, مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرا نے. جو زاہد عشق سے ناشنا
آشنا ہے پھر بھی وہ ناداں، جو زاہد عشق سے ناشنا ہے پھر بھی وہ ناداں، نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے، نہیں سمجھا ہے خود لیکن چلا ہے مجھ کو سمجھانے، وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہے فرزانے۔ کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کہاں تک ضبط بے تابی، کہاں تک پاس بدنامی، کیا مجبور اظہار بیاں پر خوف فردانے، کیا مجبور اظہار بیاں پر خوف فردانے، نہ کر تحقیر اے زاہد خدا کے درد مندوں کی، نہ کر تحقیر اے زاہد خدا کے درد مندوں کی، مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے، مقام درد دل کو بے خبر تو آہ کیا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے، تجلی ان کی ہوتی ہے عطا قلب شکستہ میں، تجلی ان کی ہوتی ہے عطا قلب شکستہ میں، کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ غم کے سودا نے، کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ غم کے سودا نے، تجلی ان کی ہوتی ہے عطا قلب شکستہ میں، تجلی ان کی ہوتی ہے عطا قلب شکستہ میں، کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ غم کے سودا نے، کیا ہے قلب کو لیکن شکستہ غم کے سودا نے، نہیں ہے زندگی میں جس کی کوئی داستان غم کی، نہیں ہے زندگی میں جس کی کوئی داستاں غم کی، وہ اہل غم کے قرب خستگی کو آہ کیا جانے، وہ اہل غم کے قرب خستگی کو آہ کیا جانے۔ وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر، وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر، وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر، جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے، جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے۔ سنا ہے،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یا شعر میرا دادا شیخ شیخ العربی ولاجہ عارف باللہ محی سنت تبریز دوراں رومی ثانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ہیں، جو اپنے پیارے دادا شیخ حضرت سید اشرف جمیل میر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے سنا رہا ہوں۔ ان اشعار کا عنوان ہے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا۔
اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا۔
دل پہ صبر کرنا، اللہ تعالی کے راستے سے گزرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح ہے، وہ اللہ حضرت اس شعر میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے سے گزرنا اسی طرح ممکن ہے کہ کبھی دل پر صبر کرے۔ کس وقت کرے؟ جب کوئی مصیبت دنیاوی آ جائے ظاہری، اس پر بھی صبر کرے، اور جب کوئی اندرونی تقاضا، اندرونی مصیبت ہو یعنی گناہ کا تقاضا پیدا ہو جائے، تو اس وقت بھی صبر کرے، اس تقاضے پہ عمل نہ کرے۔ یہ ہے صبر۔ اور دوسرا کیا، کبھی دل سے شکر کا ایک طریقہ تو یہ ہوا، اور جب اس کی توفیق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو ناراضگی سے بچنے کی توفیق ہو جائے، کسی طاعت کی توفیق ہو جائے، تو سب سے بڑی طاعت تو، سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں، تقوی کیا ہے، کف النفس یعنی الہوا، اپنے گناہوں کے جو تقاضے پیدا ہوں ان کو روکو، جو اللہ کی مرضی کے خلاف آرزویں اور خواہشیں ہیں ان کو روکو، یہی تقوی ہے، یہی کف النفس ہے، تو اس کو روکو۔ تو فرماتے ہیں کہ کبھی جب اس کی توفیق ہو جائے، کف النفس یعنی الہوا کی توفیق ہو جائے، یا کسی طاعت کی، جو نماز کی، روزے کی، حج کی، جو ہے جو اللہ تعالی نے احکام دیے ہیں ان کی توفیق ہو جائے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے، کیونکہ طاعت بھی وہی ہے کہ جس کو آپ اگر چھوڑ دیں تو وہ گناہ ہے، وہ بھی تو گناہ سے بچنا ہے. اگر نماز کوئی چھوڑ دیتا ہے تو گناہ کرتا ہے کہ نہیں، کتنا بڑا گناہ ہے. تو طاعت کا چھوڑنا بھی گناہ ہی ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے تو اس پر شکر کرو کہ اللہ نے یہ توفیق دی. اپنا کمال نہ سمجھو، جو اگر اپنا کمال سمجھے گا تو سب خاک میں مل جائے گا، تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے حضرت خان بھی فرماتے ہیں کہ ان بازر مخترین من الصوفیاء والسالکین ینسبون کمالاتہم الی مجاہداتہم فہذا عین الکفران. فرماتے ہیں کہ بعض سالک اور صوفی جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنے کمالات کو مجاہدات کا ثمرہ سمجھتے ہیں، تو یہ عین ناشکری ہے، کیونکہ تمہارا کمال نہیں ہے، وہ اللہ ہی نے توفیق دی. اللہ ہی نے اگر توفیق نہ دیتا تو ہم اس گناہوں سے نہیں بچ سکتے تھے. اس لیے اپنا کمال نہ سمجھو، اللہ کی عطا سمجھو. بس یہی صبر کرنا ہے، یہی شکر کرنا ہے.
ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا. یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا، یہ تیری رضا میں جینا، یہ تیری رضا میں مرنا. میری عبدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا، میری عبدیت پہ یا رب یہ تیرا فضل کرنا.
یہ تیری رضا میں جینا، اللہ کی رضا میں جینا کیا ہے؟ کہ جب کسی طاعت کا حکم ہو اس کو بجا لائے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، مسجد چلا جائے، رمضان آ گیا، روزے رکھ لے، زکات فرض ہو گئی، زکات ادا کر دے، حج فرض ہو گیا، حج ادا کر دے. تو یہ اللہ تعالی کی رضا میں جینا ایک طریقہ یہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ سے بچ جائے اور وہ پھر اپنے نفس کو مار دے تو اللہ کے راستے میں یہ مرنا ہو گیا. اس مرنے سے ہی پھر ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے، ان طاعت اور مرنے سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے. جس کو حضرت والا نے ایک دفعہ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت والا کیسے مزاج ہیں، تو حضرت فرمایا جی جی کے مر رہا ہوں، مر مر کے جی رہا ہوں. یعنی جی جی کے کیسے مرتا ہوں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے بچنے میں اور اس میں ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے، اور یعنی جی جی کے جو مر رہا ہوں، مر مر کے جی رہا ہوں. یعنی گناہ کرتا ہوں، تقاضے پیدا ہوتے ہیں، ان کو روکتا ہوں تو جی جی کے پھر مرتا ہوں، پھر جی ہو جاتا ہوں تو جب تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا تو مر جاتا ہوں، اور پھر جب مر جاتا ہوں تو پھر مر مر کے جی رہا ہوں. ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے، ایک نئی نسبت مع اللہ عطا ہوتی ہے، ایک نیا کیف و سرور جو اہل اللہ کے سینوں میں ہوتا ہے جس سے کوئی واقف نہیں ہوتا. جس کو حضرت والا نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اہل اللہ کا جو نور ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے. بتاؤ کیسا نور ہوتا ہے وہ. تو مر مر کے جینا یہی ہے, جی جی کے مرنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لائے اور اس کے اندر جو اس کو اپنے نفس کو مارے تو مر گیا, اور جب مر گیا تو ایک نئی حیات عطا ہوئی, نئی نسبت عطا ہوئی. نسبت مع اللہ قوی سے اقوا ہو گئی, کمزور سے قوی ہو گئی اور قوی سے اقوا ہو گئی. تو مر مر کے جی رہا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے, یہ بھی کمال نہیں ہے. اے اللہ یہ میری عبدیت پر یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ نے مجھے اس کی توفیق دی, آپ نے مجھے ان مجاہدات کی توفیق دی جن سے آپ ملتے ہیں, جو آپ کی راہ میں ضروری ہیں, اس کی توفیق آپ نے مجھے دی. تو یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میری عبدیت پر, میری بندگی پر آپ کا فضل خاص ہے جس سے مجھے یہ توفیق ہوئی.
یہ تیری رضا میں جینا,
یہ بات اشعار میں شاعر اپنی طرف بہت سی باتیں منسوب کرتے ہیں, لیکن اہل اللہ جو منسوب کرتے ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے امت کی اصلاح کے لیے کہلوا دیتے ہیں. ان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اس کو کہا جائے یا اپنا کمال بیان کیا جائے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہلوا دیتے ہیں. اور شعر کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو آدمی اپنی طرف منسوب کرتا ہے, کیونکہ شعر ہے وہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ والے ایسا کرتے ہیں, ان کے دلوں میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا یہ ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے بعض دفعہ ایسی بات کہلوا دیتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا اب زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے بہت عرصے سے یہ اشکال رہا کہ اہل اللہ کی زبان سے کیسی باتیں کیسے نکل جاتی ہیں. جیسے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اس وقت کی اولیاء کی. تو پھر حضرت گنگوہی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ حضرت بھی بڑی پیر صاحب نے فرمایا کہ فتاوی رشیدیہ میں کہ حضرت یہ جو بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پہ میرا قدم ہے, تو یہ کیا حقیقت ہے؟ حضرت فرمایا کہ ہاں حقیقت ہے, لیکن جو علامہ بڑے پیر صاحب سے زیادہ بڑے پیر ہیں ان کا قدم ان کے تمام اولیاء کی گردن میں. مطلب یہ ہے کہ کسی خاص جگہ ولایت ختم نہیں ہوئی, اس سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہو سکتی, اس سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہو سکتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت ابو امام غزالی اور امام راضی جیسے اولیاء اللہ کہاں, امام غزالی اور امام راضی اولیاء اللہ جیسے کہاں رہے؟ تو حضرت نے فرمایا, اس ناراض ہو گئے, پھر کون کہتا ہے کہ غازی اور غزالی اور راضی جیسے اولیاء اللہ نہیں رہے, ہمارے اکابر تو ان سے بھی آگے بڑھ گئے. یہ حضرت مجدد زمانہ اور کسی عام آدمی کا قول نہیں کہ ہمارے اکابر تو ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے. تو ولایت کسی خاص درجے میں موقوف نہیں ہے کہ ایک زمانے تک ولایت ہوگی پھر نبوت ختم ہوئی ہے, ولایت ختم نہیں ہوئی. ولایت جس کی جیسے مجاہدات ہوں گے, جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. حضرت والا جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. مثلا پچھلے زمانے کے اولیاء نے, کسی ولی نے ایسا مجاہدہ نہیں کیا جیسا اس زمانے میں کیا, تو یہ کیا اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ اس کے مجاہدے کو ضائع کر دیں گے؟ جس نے اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے, اپنی آرزوؤں کا خون کیا ہے, اللہ کو راضی کیا ہے, تو اس کو اللہ, جو پہلے والے نے ویسا نہیں کیا تو پہلے والے کو بحث زمانے کی وجہ سے بڑھا دے گی. اس کو اس زمانے میں بھی پہلے سے زیادہ ولی اللہ پیدا ہو سکتے ہیں, پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہے. جیسا ہمارا گمان اقرب الی الیقین یہ ہے کہ حضرت والا جیسے غرق فی المحبت خال ہی خال شاید ہی کوئی ایسا ہوا ہو جس کے شب و روز میں نے دیکھے ہیں 46 برس تک, ایک دو دن کی بات نہیں, کہاں کا گناہ معصیت کیسی یارو, تم اندھے ہو کیا اس حقیقت کو جانو, نہیں 30 برسوں میں ایک لمحے کو بھی سنی میں نے حضرت سے غفلت کی بات, گناہ تو بڑی دور کی چیز ہے, غفلت کی بات بھی ایک لمحے کو نہیں سنی, کبھی یہ نہیں سنا کہ آٹا کا بھاوی ہو گیا اور یہ چیز بڑھ گئی, حضرت کو کچھ خبر نہیں تھی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے, کار سازے ماں بسازے کار ماں, ہمیں کیا فکر کار سازے ماں بسازے کار ماں, میرا کارساز کام بنانے والا تو خود میرے کام میں لگا ہوا ہے, مجھے کاہے کی فکر ہے. کبھی دنیا کا ذکر نہیں سنا, حضرت کی مجلس ایسی ہوتی تھی گویا آخرت کی مجلس ہے, گویا اللہ تعالی کے سامنے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے, جب نسبت ماں اللہ ایسی قوی تھی کہ پاس بیٹھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا تھا تو خود سمجھ لو کہ حضرت والا کا کیا حال اور کیا مقام ہوگا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے, جس طرح جو جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی, پھر تو ہے لذت روحانی قرب کا شربت لاسانی, پھر تو ہے لذت روحانی قرب کا لذت قرب کا شربت لاسانی. حضرت والا کا ملفوظ تھا کہ جتنی جس کی قربانی, تو اس نے فرمایا اس کو شیر بنا دو, تو آگے کے جو حضرت جی کا ملفوظ تھا وہ میں نے اس میں اس کو شیر بن گیا. حضرت کا تو خود ہی یہ شیر تھا کہ پہلے والے جو دو مصرے ہیں وہ خود ہی شیر ہیں, دو مصرے حضرت کی تعلیمات کو میں نے لگا دی ہے, بہت خوش ہوئے حضرت صاحب. ہاں بھائی پڑھو.
ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا, یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, یہی عاشقوں کا شیوا, یہی عاشقوں کی عادت, کبھی گر یو بکا ہے کبھی آہ سرد بھرنا, کبھی گر یو بکا ہے کبھی آہ سرد بھرنا.
بس یہی ہے, یہی اللہ کے عاشقوں کا یہی شیوا ہے کہ کبھی وہ اللہ کی یاد میں روتے رہتے ہیں, راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں, ہما وقت ان کا دل روت اللہ کے لیے بے چین رہتا ہے, اور کبھی گریا و بکا ہے اور کبھی اللہ کی یاد میں آہیں بھر رہے ہیں کہ اللہ ان کو راضی کرنے میں ہمیں اپنی جو رحم اللہ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی وہ عبادت کرتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ناقص سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوا, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ما عبدنا کا حق عبادت, ما عرفنا کا حق معرفت, اے اللہ مجھ سے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا, اے اللہ مجھ سے آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, سب سے بڑے عارف اللہ تعالی کے بذات شناس, اور سب سے زیادہ عارف آپ سے زیادہ کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نبیوں کے سردار ہیں, کوئی دنیا میں آپ سے زیادہ عارف باللہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہوا, وہ فرما رہے ہیں اللہ کی, کیونکہ ذات غیر محدود ہے اور نبی چاہے سید الانبیاء ہو محدود ہیں, تو محدود سے غیر محدود کا حق ادا نہیں ہو سکتا, تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے عارف ہیں وہی فرما رہے ہیں کہ ما عرفنا کا حق معرفتک, تو اولیاء اللہ کا کیا ہے؟ وہی مزاج وہی نبی کے نقش قدم پر ہوتے ہیں، ان کو بھی ہر وقت اپنے اسی کا احساس رکھتا ہے، اللہ ہم سے آپ کا معرفت کا عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اس پر ان کو آہ بھرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اور ٹوٹے پھوٹے مجاہدے کو قبول فرما لے اور ہماری مغفرت فرما دے. بس اسی لیے ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ یہی فرماتے ہیں جیسے حضرت تھانوی نے فرمایا، اکثر فرماتے تھے کہ بس یہ خوف مجھے رہتا ہے ہر وقت کہ نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا، نہ جانے قیامت کے دن اشرف علی کا کیا حال ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زندگی ہما وقت اللہ کی محبت میں، دین کی اشاعت میں، اپنے آپ کو فنا کرنے میں گزری، اپنے نفس کو فنا کرنے میں گزری. اس وہی فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن نہ جانے کیا حال ہوگا. اور حضرت والا نے ایک دن بہت ہی آج سے 40 سال پہلے جب میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک بہت ہی شکستگی کے لہجے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہ تمام مسلمانوں کی، اے اللہ تمام مسلمانوں کی پیشانی میری خاک کے پاس سے بھی افضل ہے، میری خاک کے پاس سے بھی افضل ہے تمام اللہ کی پیشانی، اور میں بھی اپنے نہیں وہ میں بھول رہا ہوں گے. میرے خاک کے پا ان کی پیشانی کے برابر بھی نہیں ہے، اہل اللہ کی پیشانی کے، عام مسلمانوں کی پیشانی کے برابر بھی میری خاک کے پا نہیں ہے، ان کی میری خاک کے پا کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی پیشانی مجھ سے افضل ہے. اور فرمایا کہ میں ابھی یہ دعویٰ کیسے کر دوں اپنی برات کا، اپنی نجات کا فیصلہ ابھی کیسے کر دوں، کیونکہ ابھی میرا مقدمہ تو سماعت فیصلہ کا منتظر ہے. کیسے الفاظ ہے، میرا مقدمہ سماعت فیصلہ کا منتظر ہے، فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، اس کا منتظر ہے کہ میرے مقدمے کا کیا فیصلہ ہوگا، وہ اللہ ہی کو قیامت کے دن معلوم ہوگا. تو اپنے آپ کو ایسا حقیر سمجھتے ہیں اللہ والے. اللہ ہم سب کو بھی اس کا ایک زیادہ نصیب فرما دے.
اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، یہی عشق کی علامت، یہی عشق کی ضمانت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا.
یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی اللہ کو یاد کرے. کبھی زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے جو کچھ بھی شیخ نے بتایا، یا تلاوت کر رہا ہے، تو کبھی تو اس حال میں ہوتا ہے سالک، اور کبھی جب تھک جاتا ہے نہیں یاد کرتا زبان سے، تو دل دل میں اللہ کا خیال رکھتا ہے، وہ کسی وقت بھی اللہ تعالی سے غافل نہیں ہوتا. تو یہ علامت ہے کہ یہ شخص اللہ والا ہے، ولی اللہ ہے، اور یہی ضمانت ہے اس بات کی کہ اس کا عشق جو ہے وہ اللہ تعالی اس کو باقی رکھیں گے. یہی ضمانت ہے کہ اس کو اللہ کا عشق اور نسبت مع اللہ عطا ہو چکی ہے، جس کی یہ کیفیت ہو کہ کبھی ذکر زبان سے کر رہا ہے اور کبھی اللہ کو دل سے یاد کر رہا ہے. تو تو یہ یاد کرنا علامت ہے اللہ کے عشق کی, اور یہ ضمانت ہے اللہ کے عشق کی کہ اس کا عشق انشاءاللہ تعالی ہمیشہ باقی رہے گا تا دم آخر, یہی عشق کی ضمانت ہے. پڑھیے.
میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا.
بس یہ تو حضرت کی زندگی کی پوری تاریخ ہے, حضرت والا کی زندگی کی پوری تاریخ ہے. بچپن ہی سے حضرت کو, حضرت تو مادرزاد ولی تھے, بچپن ہی سے جب اس کی حضرت والا گود میں تھے اس وقت سے ان کو حضرت فرمایا, مجھ سے خود فرمایا کہ مجھے داڑھی والے لمبا لمبا کرتا پہننے والے اور یہ گول ٹوپی پہنے ہوئے یہ مجھے اچھے معلوم ہوتے تھے. جب اور زیادہ جب بچپن میں جب گود میں تھے تو ان کی بڑی بہن جو تھی وہ بھی بچی تھی, وہ وہاں مسجد میں جیسے وہ گاؤں کی مسجد تھی وہاں مولانا ابو البرکات صاحب حضرت تھانوی کے مجاز صحبت تھے, مجاز بیت تھے, خلیفہ تھے حضرت کے. تو وہ حضرت تو گود میں تھے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے وہ مسجد کی جو زمین تھی مجھے اچھی معلوم ہوئی, اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے بٹھا دیا اس پہ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے زمین کو بوسا دیا. اب 2 سال کا بچہ اس کو, اور دل میں خیال آیا کہ میری اللہ کی زمین ہے. اور جب مولانا تشریف لائے تو مولانا عبدالبرکات صاحب, تو حضرت کو تو کچھ پتا ہی نہیں تھا, بچے تھے. تو جب حضرت بھائی میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ان کی شکل و صورت اور لمبی داڑھی لمبا کرتا بہت اچھا لگا. اس کے بعد جب اور ذرا بڑا ہوا تو نیک بندوں کی شکل و صورت اچھی لگتی تھی, اور یہی جی چاہتا تھا کہ اللہ والوں تیرے عاشقوں میں جیوں, تیرے عاشقوں میں مروں. تو اس کے بعد جب اور بڑے ہوئے, جب مڈل میں پڑھتے تھے حضرت والا, تو حضرت انہیں مولانا ابو البرکات صاحب کے پاس گئے جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے. تو خود حضرت نے سنایا کہ مجھے پتا نہیں انہیں مجھے میں کیا نظر آیا. انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت تھانوی نے عوام کے لیے مجاز بیعت للعوام بنایا ہے, عوام کے لیے بیعت مجاز بنایا ہے, یعنی خلیفہ بنایا ہے عوام کے لیے, اور آپ عوام میں سے نہیں ہیں, آپ کو کوئی اور بڑا شیخ بیعت کرے گا. اس کے بعد پھر پوری زندگی حضرت والا نے حضرت پھول پوری کے ساتھ 3 سال جوانی سے پہلے ہی نابالغ تھے, اس 3 سال 14-15-16 سال یہ 15-16-17 یعنی اس وقت تک حضرت بالغ نہیں ہوئے تھے. تو یہاں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کی خدمت میں الہ آباد میں حضرت وقت کے والد صاحب نے طبی کالج میں داخل کرا دیا تھا. تو وہاں رہے صبح شام کے, حضرت باتے کہ جب چھٹی ہوتی تھی طبی کالج کی تو سارے لڑکے جمنا میں ننگی عورتیں وہاں ہندوؤں کی دہاتی تھی ان کو دیکھنے جاتے تھے, اور میں سیدھا حضرت مولانا شاہ راؤ لکھ صاحب کی خدمت میں جاتا تھا, شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھ کی خدمت میں جاتا تھا. اور وہ بہت بڑے اللہ کے عاشق تھے, عشق میں ڈوبے ہوئے تھے. مولانا شیخ الحدیث نے پوچھا کہ اس وقت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی سے کہ اس وقت ہندوستان میں نسبت نقشبندیہ سلسلے میں سب سے بڑا صاحب نسبت کون ہے, تو حضرت گنگوہی مفتی محمود صاحب نے فرمایا کہ مولانا اشرف و مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اتنی بڑی تو اس میں ڈوبے, ان کے 5 بجے جاتے تھے اور 11 بجے وہاں سے واپس آتی تھی، رات کی 11 بجے پھر آ کے پھر اپنا دوسرے محلہ تھا وہاں چلے جاتے، روزانہ کا یہ معمول تھا. اس کے بعد پھر حضرت جی چاہتے تھے کہ حضرت تھانوی کے سلسلے میں بہت بنا فرمائیں، میری شیخ میرے شیخ اول تو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب ہیں، انہوں نے تربیت فرمائی، انہیں سے عشق و محبت کی آگ اور بڑھ گئی حضرت. تو اس کے بعد پھر حضرت پھول پوری رحم 18 سال کی عمر میں جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو پھر حضرت پھول پوری سے تعلق قائم کیا اور پھر وہی رہ پڑے حضرت پھول پوری کی خدمت میں. 16 سال اس طرح گزارے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہم جیسا بہت بڑے حبیب الحسن خان شیروانی تھے حضرت پھول پوری کے خلیفہ، انہوں نے فرمایا کہ جس طرح 16 سال انہوں نے گزارے ہیں ہم جیسا ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا. وہاں کی وہ تو میں نے اس میں بھی لکھا ہے جس وقت اس کا وہ نہیں مجاہدات کا کہ حضرت کو کتنی ایزا رسانی اپنی پہنچائیں گے 16 سال تک. اس میں سے ایک آدھ بات بتا دیتا ہوں کہ حضرت والا کا اپنا بستر، اپنی چارپائی، اپنا تکیہ اپنا لے کے گئے تھے حضرت والا، لحاف وغیرہ، کمبل. حضرت فرماتے تھے کہ وہاں تو میں نے بھی دیکھا ہے، ہم بھی تھے چھوٹے چھوٹے، اس زمانے میں سردی ایسی پڑتی تھی کہ اگر بغیر موزے پہنے ہوئے نکل گئے تو پاؤں پھٹ جاتے تھے، خون نکلنے لگتا، ایسی سردی ہوتی تھی. تو حضرت فرمانے کڑکڑاتی سردی بھی ہوتی تھی اور 12 سے 1:30 بجے تک میں اپنے شیخ کی خدمت میں ہوتا تھا، ان کے پاؤں دباتا تھا. اور اس سے فرماتے تھے کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ میرا سب سے بہترین وقت وہی ہوتا تھا جب شیخ مجھ سے باتیں فرماتے تھے، ہنسی مزاح بھی فرماتے تھے، حضرت حکیم الامت تھانوی کے قصے سناتے تھے، اپنی زندگی کے حالات سناتے تھے. حضرت فرماتے سب سے زیادہ مزیدار وقت میرا وہی تھا. لیکن 1:30 بجے کے بعد جب حضرت باہر سونے کے لیے تشریف لاتے تو حاسدین نے کیا کرتے تھے کہ کمبل کسی کو دے دیا، چارپائی کسی کو دے دی، رضائی کسی کو دے دی، اور یعنی کوئی چیز نہیں، نہ کمبل نہ چارپائی نہ. حضرت فرمانے میں اسی کڑکڑاتی سردی میں وہاں حضرت کی مسجد تھی، وہاں حضرت نے بوال گھاس ڈلوا رکھی تھی. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں اسی گھاس میں لپٹ کے سو جاتا تھا، اور اس کے بعد کبھی دیکھتا تھا کہ ادھر سے گاؤں میں وہ ایک قصبہ بھی نہیں تھا، وہ تو ایک جنگل تھا، وہاں حضرت کا گھر تھا، دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں تھا. حضرت پھول پوری کے آہو نارے حضرت فرماتے میں سنا کرتا تھا، اسی سے میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا اور لذت ملتی تھی جب حضرت اللہ کہتے تھے، بار بار تھوڑی تھوڑی دیر میں اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، تو اسی میں نپٹ کے سو جاتا تھا. کبھی دیکھتا تھا کہ ادھر سے سانپ گزر رہا ہے، کبھی دیکھتا تھا بچھو گزر رہا ہے. اس مجاہدات میں یہ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، 16 سال ان حاسدین نے اس طرح ستایا. اور بھی بہت سے قصے ہیں، وہ تو بہت بہرحال. تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ بجائے اس کی تنہائی کی عبادت سے کی زیادہ پسند یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہوں، نفلی عبادات سے زیادہ مجھے یہ ہے کہ میں اللہ والوں کی صحبت میں رہوں، اللہ تعالیٰ کے طالبین کی صحبت میں رہوں. اسی لیے ہما وقت حضرت والا اپنے شہر کی خدمت میں شب و روز رہے ان مجاہدات کے باوجود. اور پھر جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت شیخ مولانا ابرار صاحب سے تعلق قائم کیا، ان کے ساتھ بھی 4-4 مہینے 1.5 مہینے جا کے وہاں ہندوستان میں کئی دفعہ رہے. فرمائیں کہ میں اگر حساب لگایا جائے تو بچپن سے لے کے اور آخری عمر تک یہ 16 سال نکال دو، 15 سال نکال دیجئے، باقی سارا زمانہ اہل اللہ کی خدمت میں گزرا ہے. تو میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کہ کس طرح آپ کو راضی کیا جاتا ہے آپ کے سنگ در پر، بس صرف کس طرح اپنی پیشانی کو جھکایا جاتا ہے، کس طرح آپ ظاہر و باطن کو آپ کا فرما بردار بنایا جاتا ہے، یہ آپ کے عاشقوں سے ہی سیکھا ہے. ہمیں کچھ خبر نہیں تھی کہ اے اللہ آپ محبت کا درد، اللہ گناہوں سے بچنے کا درد، آپ کو راضی کرنے کی مجاہدہ کیا چیز ہے، اس کو کیسے کیا جاتا ہے، یہ درد کیسے حاصل کیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالی کے عاشقوں سے سیکھا. جب یہ شعر وہاں پڑھا گیا پھول پور، جب حضرت تشریف لے گئے تھے اپنے شیخ کے گاؤں میں، میں بھی حاضر تھا، حضرت کے ساتھ تھا، تو جب یہ شعر پڑھا وہاں رفیق بلگرامی حضرت کے ساتھ تھے، تو وہاں کے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت اس شعر کو میرے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. حضرت بھائی کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کا بچپن دیکھا ہے، جب آپ شیخ کی خدمت کس طرح کیا کرتے تھے کہ آپ پاؤں دبا رہے ہیں، ایک ایک میل سے پانی لا رہے ہیں گرمی کے زمانے میں، اور ایک ایک کپڑے دھو کے حضرت کے صاف کر رہے ہیں، حضرت کو نہلا رہے ہیں، سب کا میں نے دیکھا تھا، حضرت بہت خوش ہوئے. حضرت اچھا، تو حضرت بھائی دیکھو یہ شاہد ہے میری زندگی کا. اس کو بہت خوش ہوئے. اس کے بارے میں داڑھی وار اس کی نہیں تھی اس وقت، وہ پڑھتا تھا، تو وہاں کے ایک عالم نے کہہ دیا کہ حضرت اس کو بہت کوشش کر لی، پتھریلی زمین ہے، اور یہ اس سے ہم نے کہا کہ مونچھیں بڑھا دو، داڑھی رکھ لو، یہ رکھتا ہی نہیں، 15-20 سال ہو گئے. حضرت پھر ناراض ہوئے، فرمایا کہ ایسا آپ کو نہیں کہنا چاہیے کہ پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین نہیں ہے، اس کے یہ داڑھی رکھ لے گا، داڑھی بھی رکھے گا، مونچھیں بھی مٹائے گا. ایسا ہی ہوا حضرت کی کرامت. اگلے دن جو آیا مونچھیں صاف کر چکا تھا اور داڑھی رکھ لی تھی. جس کو اصل میں بات یہ ہے کہ ہر ایک کی زبان میں اللہ نے اثر دیا ہے اس کے درد محبت کے مطابق، اس کے درد دل کے مطابق، منافق درد. پڑھو بھائی.
مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا.
اسی سنگ در پہ، اللہ تعالی کے سنگ در پر اب قربان ہو جائے یہ عاشقوں کی، یہی سیوا ہے، یہی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ ہی کے قدموں میں، جو ارغر سے آپ قدموں سے پاک ہیں، لیکن جو اللہ بین قدم الرحمان فرمایا گیا، وہ جو کچھ بھی شان ہے آپ کے در پہ ہمارا دم نکلے، آپ کی راضی کرنے میں ہمارا دم نکلے، آپ کو ناراض کر کے ہم نہ مرے، اللہ راضی کر کے آپ کی سو چوکھٹ پہ ہمارا دم نکل جائے، آپ ہی کے در پہ پڑے رہیں، آپ ہی کو راضی کرتے رہیں پوری زندگی. اس زندگی کا مقصد صرف یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بس یہ لیعبدون جو ہے، یہ لیعرفون ہے، یار معرفت کی طرح پیدا کیا گیا، یہی سنگ در ہے ان کا، یہی سنگ در ہے. بس بس
اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، یہ تیری عنایتیں ہیں، یہ تیری مدد کا صدقہ، میری جان ناتواں کا تیرے غم پہ صبر کرنا،
میری جان ناتوا کا، تیرے غم پہ صبر کرنا.
بس یہ اللہ تعالی کی عنایت، اللہ تعالی کی مدد ہے کہ ہم جیسے کمزور جو اپنے جو کسی عمل کے قابل نہیں ہے، کسی مجاہدے کے قابل نہیں ہے، ناتوان ہے، یہ آپ کا، آپ کی عنایت اور مدد اور آپ کا کرم ہے، اس کا صدقہ ہے کہ آپ کی راہ میں آپ سے کی ناراضگی سے کے سے بچنے کا جو غم ہے، آپ سے اپنے آرزوؤں کے خون کرنے کا جو غم ہے، اللہ کے راستے میں جو مجاہدات کرنے کا حوصلہ ہے، اے اللہ یہ آپ کی عنایت کا صدقہ ہے. ورنہ ہماری جان تو ناتوا ہے، کمزور ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں، آپ ہی کی عنایت اور کرم ہے جو آپ کی توفیقات عطا فرما رہے ہیں. گناہوں سے بچنے کا غم، اللہ کے راستے کا، گناہوں سے بچنے کا غم، یہی اللہ کے راستے کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے اور اللہ کے قرب کا واحد ذریعہ ہے.
یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا جلب پنہا، یہ تیری عطا ہے یا رب، یہ تیرا جلب پنہا، میرا نالے ندامت تیرے سنگ درپ کرنا، میرا نالے ندامت تیرے سنگ درپ کرنا.
یہ جو جب ایک تو ہے نفس امارہ جو ہر وقت گناہوں کا تقاضا کرتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، ہم حضرت فرماتے ہیں کہ سوء میں بچھو کی آواز ہے، بسو یہ تو بچھو کی طرح ہر وقت نفس کا گناہوں کا تقاضا کرتا رہتا ہے. لیکن جب کسی اللہ والے کی صحبت سے اور اس کو یا ویسے ہی توفیق ہوتی ہے، دوسرا جب وہ ترقی کرتا ہے تو نفس عوامہ مطلب امارہ پھر لوامہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو اپنے گناہ کر کے پھر اپنے آپ پہ ملامت کرتا ہے، یہی ندامت ہے کہ مجھ سے یہ کیوں گیا، اللہ گناہ ہو گیا. تو یہ توفیق ہو رہی ہے، تیری عطا ہے یا رب، یہ ہے تیرا جذب پنہا، یہ چھپا ہوا جذب ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی طرف جذب کر لیتا ہے. تو لیکن بعض دفعہ یہ جذب یہ جو ہے اس بندے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اس گناہوں سے اس کو نکلنے کی توفیق ہونے لگتی ہے، اور پھر وہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہی نالہ ندامت اور اللہ تعالیٰ سے کے سامنے روتا ہے، میرا نالہ ندامت تیرے سنگ در پہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر وہ روتا ہے اور نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. یہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کی جذب کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جذب کی علامت ہے. تو نفس جو ہے پہلے امارہ ہوتا ہے، پھر لوامہ ہوتا ہے، پھر کون سا ہے مطمئنہ، یا ایتہا نفس المطمئنہ، یہ اس وقت فرشتے اللہ تعالی کی طرف سے جب بندہ مومن رخصت ہوتا ہے اس وقت پڑھتے ہیں، یا ایتہا نفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اللہ میرے حکموں پہ راضی تھی، فدخلی یا ایتہا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک. حضرت نے یہ تشریح اس کی فرمائی تھی کہ اپنے رب کی طرف لوٹا، تو حضرت نے فرمایا یہاں ارجعی الی اللہ کیوں نہیں فرمایا، فرمایا کہ رب اس لیے فرمایا تاکہ تو اپنے پالنے والے کے پاس جا رہی ہے، اے جان تو کسی غیر کے پاس نہیں جا رہی، تو اپنے پالنے جس نے تجھے پالا ہے اس کے پاس جا رہی ہے، اور پالنے والے کو محبت ہوتی ہے، پالنے والے کو پالنے والے سے اور پلنے والے کو پالنے والے سے محبت ہوتی ہے، تو میری آغوش رحمت میں آ رہی ہے. جڑی الہ ربی کی راضیتم مرضیہ، تو مجھ سے خوش میں تجھ سے خوش. اور اس کی بندے کے اس کو پہلے مقدم کیا، اس کو یعنی بندے کی خوشی کو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ تو مجھ سے خوش رہی اور میں تجھ سے خوش ہوں. اس کی حوصلہ افزائی کے لیے پہلے اس کی خوشی کو مقدم کیا. جیسے بچہ، ابا حضرت نے فرمایا تھا، جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ لو بیٹا لڈو لو، تم مجھ سے خوش ہو میں بھی تم سے خوش ہوں. ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. تو پھر پہلے امارہ تھا، پھر لوامہ ہوا، پھر اور ترقی ہوئی، مطمئنہ ہو گیا. وہ مطمئنہ زندگی میں بھی ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد زندگی میں بھی اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے اللہ کی رضا پر، لیکن فرشتے خوشخبری پھر سنا دیتے ہیں اس کو مرتے وقت. اور پھر دوسری خوشخبری ہوتی ہے راضیہ مرضیہ، تو مجھ سے خوش میں تجھ سے خوش. تو پانچ قسمیں ہو گئیں، امارا، دوامہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ.
میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، میرا ہر خطا پہ رونا ہے یہی میری تلافی، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا، تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جرم عفو کرنا.
اللہ کی تلافی یہی ہے، میری ہر خطا پہ رونا یہی ہے میری تلافی. گناہ کی تلافی صرف یہی ہے کہ نادم ہو جائے اور اللہ پھر روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اور پھر اس کو معاف کر دینا، کوئی ہمارا حق نہیں ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. تو آپ کی رحمتوں کا صدقہ ہے کہ آپ میرے جرم کو، ہمارے جرموں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے، احسان ہے آپ کا، احسان ہے آپ معاف فرما دیتے ہیں. یہ گمراہ فرقہ باطلہ کا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ، جب کوئی بندہ معافی مانگ لیتا، معتزلہ کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ، کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو احسانن، تو اس کا احسان نہیں بلکہ اس کا حق ہے، اللہ کو معاف کرنا اس کی اللہ کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. یہ کون سی وہ آیت حضرت فرمایا تواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کو تو علم تھا کہ ایسے متضلہ فرقے، ایسے فرقے باطلہ پیدا ہوں گے جو اس طرح کی باتیں کریں گے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی انہ ہو التواب الرحیم. تو فرمایا کہ یہ اس سے معلوم ہوا کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اور لیکن معاف کیوں کرتا ہوں، تمہارا کوئی حق احسان نہیں، احسانن میں اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں معاف کرتا ہوں. تمہارا کوئی میں نے کوئی قرض تھوڑی لیا ہوا ہے نعوذ باللہ تم سے، اللہ کی طرف سے، تو میں احسانن تمہیں معاف کرتا ہوں، یہ رحمت کی وجہ سے معاف کرتا ہوں. یہ رد ہے اس فرقہ باطلہ کا، حضرت فرماتے تھے معتزلہ ایک فرقہ باطلہ ہے، اس کا رد ہے.
یا کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا.
بس اللہ والوں کی صحبت ہی سے ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ کے زندگی اپنی کس طرح گزاریں, کس طرح جئیں, کس طرح اللہ کو راضی کریں, اور کس طرح اللہ پہ اپنی جان فدا کریں, کس طرح مر جائیں, کس طرح اللہ تعالی کے حکموں پر اور اپنی آرزوؤں کا خون کرنا, یہی اللہ کے پہ مرنا ہے. اللہ تعالی کی مرضی پر جس سے وہ راضی ہوں وہ عمل کرنا, یہ اللہ کے راستے میں جینا ہے. اور جس سے وہ ناراض ہو اور اپنی جان جو ہے اس پہ غم آ جائے اور اپنی جان پر سخت مشکل ہو, مجاہدہ ہو, خون ہو آرزو کرنے کا, اس میں زبردست معمولی مجاہدہ نہیں ہوتا, بہت زبردست مجاہدہ ہوتا ہے. تو کس طرح جب اس نے اپنی آرزوؤں کا خون کر لیا, اپنے دل کو مار لیا, تو وہ اللہ پر گویا مر گیا. تو اہل اللہ کی صحبت سے یہی آتا ہے کہ کس طرح جیو, کس طرح مرو. اللہ بھی کچھ حضرت والا کے ارشادات سے, ارشادات سے حضرت والا کی ارشادات کی جو اس کی نثر کر دی میں نے ٹوٹی پوٹی, وہ تو خیر کیفیت نہیں آ سکتی جو حضرت والا کے قلب مبارک میں تھی, مگر کچھ جو ظاہر میں تھی وہ میں نے اس کو کر دیا. یہاں سے پڑھ کے سنایا جا چکا تھا یہ ارشادات درد دل. حضرت والا کا جنوبی افریقہ کا نواں سفر تھا, اور علالت حضرت والا جو بیمار ہوئے ناسازی تباہ کے بعد, یہ پہلا سفر تھا. کئی سال کے بعد یہ پہلا سفر ہوا تھا 2002 میں. یہ اس وقت کی ملفوظات ہیں جبکہ حضرت والا کا عجیب کرامت تھی حضرت کی, کہ بہت دماغ کا 3/4 حصہ فالج سے متاثر ہو چکا تھا. لیکن اس وقت تک آپ لوگوں نے دیکھا کہ 2011 تک حضرت والا باقاعدہ تقریبی فرماتے تھے, واز فرماتے تھے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے, اور جب مولانا یونس پٹیل صاحب آئے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے 2.5 گھنٹے تک حضرت والا وہ تقریب فرمائی تھی, حالانکہ بولنے میں حضرت کو بہت تعب ہوتا تھا. یہ وہاں کے ملفوظات ہیں جنوبی افریقہ کے, یعنی پہلا 2002 میں جب حضرت کا نواں سفر تھا, لیکن ناسازی تباہ کے بعد یہ پہلا سفر تھا. تو حضرت نے ہمیں 4 باتیں بتائیں جو سب کو معلوم ہی ہیں. نمبر 1, ٹخنے مردوں کے لیے ٹخنے نہ چھپانا, اور داڑھی رکھنا, اور نظر کی حفاظت کرنا, اور دل کی حفاظت کرنا. اسی لیے یہ پورا بیان تھا. اب یہ بیان فرما چکے تو فرمایا کہ تو سمجھ لو کہ ان 4 باتوں پر جو عمل کر لے گا یقیناً ولی اللہ ہو جائے گا. یہ میرا دعویٰ ہے, اس لیے کہ یہ بڑے مشکل پرچے ہیں. جو بھینس اٹھا لے گا تو کیا وہ مرغی اور بکری نہیں اٹھا لے گا؟ جو طالب علم مشکل پرچہ حل کر لیتا ہے, آسان پرچے اس کو حل کرنا مشکل نہیں ہوتا. دین کے تمام احکام ان 4 اعمال کے مقابلے میں بالکل آسان ہے. یہ حضرت نے جو لکھا ہے بالکل اچانک اس کو لکھا تھا, اور پھر یہ شائع ہوا, اور پھر اس کی بہت سی بشارتیں آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دیکھا کہ آپ خود ان باتوں کو بیان فرما رہے ہیں. کئی نیک لوگوں نے اس کو دیکھا. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب حضرت والا کہ پہلے تو تندرستی کی حالت میں صرف 2 مجلسیں ہوتی تھیں, ایک جمعے کو ایک پیر کو, اور اس کے بعد دیکھا بیماری کے بعد کہ پانچ پانچ مجلسیں اس کی ہوتی تھی. حضرت بارہ تشریف حضرت قبری میں سے باہر تشریف لاتے تھے, پانچ پانچ بار مجلسیں ہوتی تھی, اور ہر مجلس میں پہلے یہ حضرت چار رمال جو ہے ضرور بیان کراتے, دن میں پانچ دفعہ. اتنی حضرت کو اس کی اہمیت تھی. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ داڑھی ایک مٹھی رکھیں. بہت سے لوگ داڑھی تو ایک مٹھی رکھ لیتے ہیں لیکن مونچھے بڑی بڑی رکھتے ہیں, تو یہ بہت خطرناک بات ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں, من طول شاربہ لم یجد شفاعتی, جو کہ جس ننگی لمبی مونچھ رکھے گا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی, میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. ولا یرد علی حوضی, اور میرے حوض کوثر پر نہیں پہنچتے پائے گا. یبعث اللہ المنکر والنکیر فی غضب, منکر نکیر قبر میں حالت غضب میں آئیں گے. ویعذب فی قبره, اور اپنے قبر میں عذاب دیا جائے گا. تو بتاؤ کیا فائدہ ہوا. بعض لوگ علاقے کی وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہی رواج ہے, بعض لوگ کسی اور وجہ سے رکھتے ہیں, تو علاقہ کام نہیں آئے گا. قیامت کے دن قبر میں دن علاقہ کام نہیں آئے گا, اللہ اور رسول کی اتباع کام آئے گی. بس جو کی علاقے کی اتباع کرے گا وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا یہ وہ اس کے لیے تو وعدہ ہے. کیا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, فاتبعونی پہ یحببکم اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری اتباع کرو, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرے گا. اس پہ وعدہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. دین کے تمام احکام ان چار اعمال کے مقابلے میں بالکل آسان ہے, بس اس کی مشق کرو. کچھ دن لگیں گے لیکن بعد میں زندگی بھر شکریہ ادا کرو گے. ذرا سی دیر کے مزے کے لیے انسان بے وقوفی کرتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے. مثلا ہوائی جہاز پر بیٹھا ایئر ہوسٹس کو دیکھ رہا ہے, لطف لے رہا ہے, حرام نشہ لا رہا ہے. اس کے بعد تین گھنٹے میں جب جہاز اتر گیا تو ایئر ہوسٹس اپنا بیگ لے کر اس کو الو بناتی ہوئی چلی جائے گی, تمہاری طرف دیکھے گی بھی نہیں کہ یہ ہمارا عاشق ہے. لہذا اس بے وفا قوم سے ہوشیار رہو. جب اللہ حلال کی دے تو حلال کو حلال کرو, مگر اس میں بھی اعتدال رکھو. حضرت ثانوی نے لکھا ہے کہ حلال کے معنی یہ نہیں کہ رات دن حلال کرتے رہو, حلال کے معنی یہ ہے کہ اپنی صحت کو بھی دیکھتے رہو. اتنا زیادہ استعمال مت کرو جس سے صحت خراب ہو جائے, ورنہ پھر دوسرا مقدمہ چل جائے گا کہ اپنے نفس کا خیال کیوں نہیں رکھا. ان لنفسک علیک حقا. بس یہ داستان بڑی لمبی ہے, یہ داستان میں دن رات بیان کرتے کرتے مرا جا رہا ہوں. یہ داستان میں رات دن بیان کرتے کرتے مرا جا رہا ہوں, مگر مبارک ہے وہ بندہ جو اس کو مان لے. ان چار اعمال کی برکت سے کتنے لوگ ولی اللہ ہو گئے. وہ چار اعمال یہ ہیں, ٹخنا نہ چھپاؤ, داڑھی ایک مشت رکھو, ایک مشت سے کم پر اس کو کاٹو نہیں, آنکھ کی حفاظت کرو, کسی صورت بھی آنکھ نہ اٹھے. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جب کوئی حسین صورت نظر آئے فوراً آنکھ بند کر لو. اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے پپوٹوں میں ایسا آٹومیٹک سوئچ لگا دیا ہے کہ کسی دوسری جگہ جانا بھی نہیں پڑے گا. بس بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کر دی, کوئی بٹن نہیں دبانا پڑا, کوئی سوئچ نہیں دبانا پڑا. کس قدر اللہ نے آسانی دی ہے. کانوں میں یہ صلاحیت نہیں دی کہ وہ خود بخود بند ہو جائیں, کیونکہ اس کے مواقع کم آتے ہیں, زیادہ تر مواقع آنکھ کا آتا ہے. تو حضرت والا کا شعر ہے کہ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے, جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. یہ فرماتے ہیں یہ میرا شعر ہے, اللہ کے لیے نابینا بن جاؤ, آسمان سے اللہ دیکھ کر خوش ہوگا کہ یہ میرا بندہ اپنی اختیاری قوت کو استعمال نہیں کر رہا ہے اور میری خاطر نابینا بن رہا ہے. اور جب سامنے سے وہ صورت چلی گئی تو بینا بن جاؤ، اب آنکھیں کھول لو. اللہ تعالی فرما رہے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم من تبعیضیہ، لگا دیا یعنی نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، مگر ہر نگاہ پر پابندی نہیں لگائی، سب چیزیں دیکھو. بعض نگاہوں پر پابندی لگائی، سب چیزیں دیکھو، لیکن جب سامنے کوئی حسین آ جائے، نامحرم آ جائے، جیسے بھابھی آ گئی، تو بس آنکھ بند کر لو، تھوڑی دیر میں مجاہدہ ختم. آخر اور حضرت بھی فرمایا کہ خالی یہ ضرور کافی نہیں ہے، کوئی اچانک جیسے کسی کی بھابھی آ گئی، آنکھیں بند کر لی، وہ تو الگ بات ہے، مگر یہ نہیں کہ نامحرموں کے سامنے جا رہے ہیں، خود نہیں دیکھ رہے، لیکن اس کی وہ جو نامحرم ہیں وہ تو دیکھ رہی ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ یہ پردہ کافی نہیں ہے، بلکہ تم بھی اس کے سامنے نہ ہو، آل رہے پردے میں ہو، تو اس وقت دیکھ لو، اس وقت وہاں بیٹھ جاؤ، دیکھنا نہ پڑے، ورنہ سامنے ہوگے تو آپ تو اپنے لعنت سے بچ گئے. لیکن لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، جو اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے پیش کرے اس پہ بھی لعنت اور دیکھنے والے پہ بھی لعنت. تو لعنت بھی تب بھی آ گئے جب آپ نے نگاہ نہیں چکی، کیونکہ آپ منظور ہیں اس وقت، اس لیے لعنت بھی تو آ گئے. دیکھ اور وہ لڑکیاں جو عورتیں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں، وہ ان پر بھی لعنت برس رہی ہے، اور آپ کو اس وجہ سے لعنت برس رہی ہے کہ دکھا رہے ہیں. لہذا اپنے کو مکمل پردہ یہ ہے کہ ان کے سامنے نہ بیٹھو، آڑ بھی بیٹھو کہ دوسرے کمرے میں بیٹھ جاؤ. کسی سے کوئی خیریت ضروری، کوئی بڑی عمر کی ہے تو خیریت سلام کہلوا دیا، خیریت معلوم کر لی، لیکن جوانوں سے بے ضرورت بات نہ کرو، بغیر ضروری باتیں کر رہے ہیں ان سے بس. اور شرعی پردہ یہ ہے کہ جیسے گھر میں دیور بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں، اور کوئی چچا زاد مامو زاد بھی آ گئے جو نامحرم ہیں، تو حضرت والا نے فرمایا شرعی پردہ یہ ہے کہ ایک بڑی چادر لے کے اپنا چہرہ اور بدن چھپا لے، اور پھر اپنے گھر کا کام کرتی رہے. بدن کو چھپا لیا، چہرہ چھپا لیا، اپنا گھر کا کام کرتی رہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کبھی نامحرم آ گیا تو قبر بند کیے بیٹھی ہیں، کوئی گھر کا سارا کام رکا ہوا ہے. تو اگر کوئی نامحرم ایسے چچا زاد پھوپھی زاد یا یہ دیور ہو تو اپنا بڑی چادر لے لے اور اپنا بدن چھپا لے اور چہرہ بالکل چھپا لے کہ نظر نہ آئے، ایسا گھونگھٹ نکال لے، بس اپنے گھر کا کام کرتی تھی. دین تو بہت آسان ہے. آخر میں دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب حاضرین کرام کو نسبت اولیاء صدیقین عطا فرمائے. آمین. اے میرے اللہ، آنکھوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور ٹخنا کھلا رکھنے کی توفیق عطا فرما، داڑھی ایک مشت رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور مونچھوں کو ہونٹوں پر نہ آنے تک بچا، آنے سے بچا، یعنی مونچھیں اتنی بڑی نہ ہو کہ ہونٹوں پہ اگر رکھنا ہی ہے تو یہ ہونٹ کھلا رہنا چاہیے، لیکن افضل وہی ہے کہ مونچھ نہ رکھے. اس لیے کبھی مونچھیں بڑھ جاتی ہیں، آدمی کو خیال نہیں ہوتا اور وہ اس سے ٹچ ہو جاتی ہیں، تو اس وقت اس گناہ میں آ گیا وہ. تو اچھا یہی ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے مونچھیں نہیں رکھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی جو بہت متبع سنت تھے، وہ اتنا صاف کرتے تھے کہ ہوٹوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. کینچی سے یا مشین سے صاف کرے، ایک وہ بون اس طرح سے نہ مونڈے. اس کو بہت سے علماء نے بدعت لکھا ہے، لیکن قینچی سے یا جو آج کل مشین آ رہی ددانے والی، اس سے صاف کر لیں، اچھی ملے گی سنت کے مطابق. سنت کے سے چہرہ جو ہے بہت حسین ہو جاتا ہے، نور آ جاتا ہے سنت کا. اور جتنے بچے ہمارے حافظ ہوئے ہیں ان بچوں کو پکا حافظ بنا دیجئے، اور جتنی باتیں مناسب ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور تمام نامناسب باتوں کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اچھا وقت بھی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، بچوں کو ٹافی وافی دے دو.